نہیں ہے اس میں جھول، نہیں ہے اس میں جھول، آسان ہے انمول، تو ہاتھ اٹھا کے بول، حق حق کی چابی، حق حق کی چابی، حق حق کی چابی، نعرہ تحقیق۔ آخری شعر ہاتھ بلند کر کے، چار مشتبہ نام پکارنے ہیں، میرا ایمان ہے یہ نام مشتبہ ہے، جو پکارے گا اس کی نسلیں مشتبہ ہو جائے گی۔ عقیدہ عقیدہ عقیدہ، جو ان چاروں سے چلتے ہیں، جو ان چاروں سے چلتے ہیں، ہاتھ لگ کر کے، جو ان چاروں سے چلتے ہیں وہ پھر کیا جا کر باطل ہے، اہل سنت کے ہے رہبر سیدی عمر عثمان
حیدر صدیق عمر
نعرہ تحقیر۔ جو ان چاروں سے جلتے ہیں، جو اس ترتیب کو بگاڑتے ہیں، جو اس ترتیب کو بگاڑتے ہیں وہ پھر کیوں جا کر باندھی ہے اہل کر کے سیدھی عمر عثمان حیدر، سیدھی عمر عثمان حیدر۔
اللہ اللہ،
نعرہ تحقیق
حق جاریہ،
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی۔
بلا تاخیر سید بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کا خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا قریب ہو جائے بھائی، جو ان کے قریب رہتا ہے خدا کی قسم اس کے عقیدے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذلف الباس والعقاب الشدید، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہدا ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، امنت بالله صدق الله العظيم، ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك يا جد الحسن والحسين، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحبي، ثم الرضان ببكر وعمر وأنا لي وعن عثمان ذي الكرم، مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بحمد اللہ تعالی بزم علم و دانش کے کاوش سے الحمدللہ یہ 15ویں حق چار یار کانفرنس اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اور چار یار پنجتن پاک کی مبارک نسبت سے الحمدللہ یہ 15ویں نشست اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ایک دفعہ پھر منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا بزم دانش کے تمام عہدیداران کو اور ان کے تمام معاونین کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کروں گا ایک دفعہ پھر اہلیان دوراجی کا کہ الحمدللہ ان کے اس سوسائٹی کے آنگن کے اندر الحمدللہ عقیدہ حقہ کی حفاظت و تحفظ کے لیے اور دین کے اہم ترین اور ضروری ترین موضوع کی نشر اور اس کی تفہیم، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہماری برادری کے معززین بڑے محبت کے ساتھ اپنی شفقت کے دامنوں کو اور اپنی شفقت کے بازو کو دراز کرتے ہیں. میں پردے میں میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں بے بہا برکت عطا فرمائے اور اس محلے پر اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے. بڑے بڑے برج الٹ گئے لیکن الحمدللہ یہ سفر میں ہمارے ساتھ اہل حق کا یہ کارواں جو جاری ہے اس میں یہ ہمارے ممید و معاون ہیں. اللہ رب العالمین ان نیک فکر لگنے والے لوگوں کے صدقے ہمیں اپنی آخری سانس تک اللہ رب العالمین جل وعلا استقامت عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دعا عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں جو جید علماء کرام جو الحمدللہ تشریف لاتے ہیں ہر سال اب بھی آتے ہیں اور مقصد جو ہوتا ہے وہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، مقصد اپنے اکابر اور دین اور قرآن سنت کے دیے ہوئے درس پر اس عارضی اور حرص والی دنیا کے اندر ہدایت کے راستے پر مکمل طور پر جمے رہنے کے لیے اس کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی مشق کی جاتی ہے. میرے ساتھ مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی سید غزنفر شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی اہل سنت مفتی ابو بکر صدیق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بڑے عظیم دوست مجاہد ہیں عقیدہ حقہ کے لیے، محدث شہید حضرت قبلہ علامہ سید مزمل شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی نیابت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مشتبہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور بالخصوص استاذ العلماء تحقیق اور تدریس میں اہل سنت و جماعت کی ایک مضبوط شخصیت، اور اس فقیر کے ساتھ وہ شروع وقت سے ساتھ رہے اور بحمد اللہ تعالی احباب اہل سنت کی دعاؤں سے اور دوستوں کے خاص تعاون سے الحمدللہ اسلام آباد میں ہم نے جو مرکز قائم کیا آج سے کئی سال پہلے، جامع علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی شیخ الحدیث استاد العلماء مناظر اہل سنت جن کی دو کتابیں اتنی شاہکار اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. میں طلباء سے کہوں گا کیونکہ یہ جلسہ ہمارا جہاں تربیت کا ہے وہیں طلباء کے لیے علم دوست جلسہ ہے یہ, تو ہم ہر جلسے کے اندر اپنی اس فکر کے اندر آج بھی جلسے کے آخر میں چند میں قیمتی کتابوں کا اعلان کروں گا اور قیمتی شخصیات کا اعلان کروں گا جو طلباء دور دراز سے آتے ہیں اور ان کی توجہ یہاں پر ہوتی ہے, اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کریں, ان نیک لوگوں کا ذکر کریں, ان مخلصوں کا ذکر کریں کہ جو اس لالچ اور ہوس کی دنیا میں پیسے لالچ عزت کی پرواہ کیے بغیر جو بڑے بڑے برج پیسوں کے چکر میں الٹ گئے, لیکن یہ غربت میں اپنے سفر کو کربلا والوں کی روش پر قائم رکھتے ہوئے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر وہ پہرا دے رہے ہیں. مانا کہ حالات آسودگی والے ہیں لیکن میرے دوستو بزرگو حالات بظاہر تنگ نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کربلا والے اور بدر و حنین کے صحابہ سے خیرات استقامت لیتے ہوئے ہماری علماء لا يخافون لومۃ اللائم کسی ملامت کرنے والے کے ڈر کی پرواہ کیے بغیر مذہب مہذب اہل سنت کے اقابر کی سواد اعظم کی مسلسل ترجمانی کر رہے ہیں. اور جس مفتی صاحب جس عظیم ہستی کا میں تعارف کرا رہا ہوں ان کی دو کتابیں الحمدللہ مارکیٹ میں موجود ہیں, تو اسی عنوان پر حق چار یار پر جنہوں نے رابضیوں کی ذیلی ٹیم کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کے ایوانوں کو گرا دیا, مارکیٹ میں اسی ایوان سے وہ کتاب اسی نام سے وہ کتاب موجود ہے. اور حال ہی میں اہل سنت نے ریوز کو اور ریوز کی غلاظت کو انجیکٹ کرنے والی ایک بدترین کتاب جو آئی آپ نے علمی انداز میں اس کا مقابلہ کیا اور سیف التحقیق کے نام سے اس مبارک کتاب کو آپ نے مرتب کیا. اللہ رب العالمین مفتی صاحب کو اس تحقیق پر اعلیٰ جزا عطا فرمائے. ہمارے دوست اور ہمارے جامع علی ابن ابی طالب کی شیخ الحدیث اور محتمم استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی فدا حسین رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ ہمارے مخلص دوست اسی جامعہ علی کے اندر الحمدللہ ایک عرصے سے بڑے کامل طریقے سے تدریس فرما رہے ہیں اور طلباء کی نظریاتی تدریسی اور فنی کتابوں میں ان کی تربیت کے اعتبار سے بڑا کام کر رہے ہیں. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم گیلانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے اور دیگر علماء آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محسنین کا خیال کرنے کی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے. اس عنوان پر تو الحمدللہ متعدد جگہ پر جلسے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ سالانہ تقریب ہے اس بنیادی سبق کو یاد رکھنے کے لیے. یوم کو اس لیے متعین کیا جاتا ہے تاکہ اس دن سے وہ کاز یاد رہے, وہ کاز یاد رہے, وہ موضوع یاد رہے, ورنہ اس موضوع پر الحمدللہ شب و روز گفتگو ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جہاں اس ذکر کو کرنے کی توفیق دی ہے وہیں پر یہ دعا فرما اللہ رب العالمین اس ذکر پر ہم استقامت دے, عجب سے, خود پسندی سے, دکھاوے سے, ریاکاری سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے, اور یہی صراط مستقیم ہے اللہ رب العالمین اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ کرے. میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دعا ہے اور دعا میں بھی وہ ایک کامل دعا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک یا رب العالمین. جامع ترین دعا حضرت ابو بکر صدیق جو معرفت کے اندر ایک اونچا مقام رکھتے ہیں, اور صوفیہ کہتے ہیں کہ بعد کے صوفیہ اور صحابہ کو معرفت کو سمجھانے والا ابو بکر صدیق ہے جو مقام مشاہدے پر موجود ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ نماز میں اور دیگر جگہ پر تلاوت آہستہ کرتے تھے, تو حضور نے پوچھا ابو بکر تم تلاوت آہستہ کیوں کرتے ہو, ذکر آہستہ کیوں کرتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے یا رسول اللہ کہ میرا رب مجھ سے دور نہیں ہے, وہ میری آواز کو بھی سنتا ہے اور مجھے جانتا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے, بلند آواز سے ذکر کرتے تھے.
یا بلند آواز سے تلاوت کرتے نماز میں یا غیر نماز میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا, یعنی جس طرح حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم دھیمی قرات کیوں کرتے ہو, دھیما ذکر کیوں کرتے ہو, آہستہ آواز کیوں نکالتے ہو, تو کہا اس لیے کہ میرا رب مجھے سنتا ہے, وہ دور نہیں ہے کہ مجھے چلانا پڑے. فرما عمر تو زور سے کیوں بولتا ہے اور زور سے ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جو صوفیہ کی امام ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس میں جو ولایت اور روحانیت کا نقطہ ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. ڈبا پیر اس بات کو کیا جانے, پیروں کا پیر داتا صاحب سے پوچھئے کہ ان دونوں بزرگوں کے عمل میں حضرت ابوبکر کا آہستہ قرات کرنا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا آواز سے قرات کرنا, اس میں کیا راز اور کیا روحانیت ہے؟ تو حضرت گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, جن کی قبر بھی الحمدللہ ولایت ہے کہ وہ باطل کو اپنے قریب چھوڑتی نہیں ہے, جیسے ان کی کتاب کسی رابضی کو نہیں چھوڑتی, اسی طرح ان کی مسجد اور ان کا مزار کسی رابضی کو نہیں چھوڑتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں بھاگتے ہیں اور باورچی خانوں میں ان کو پناہ لینی پڑتی. تو دیکھیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ آپ صوفیوں کے بھی امام ہیں اور اہل سنت کے بھی امام ہیں. 465 ہجری آپ کا وصال ہے, امام حسن کے آٹھویں پشت سے آپ شہزادے ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایازاد بھائی ہیں, حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت زید کی اولاد سے ہے. آج اس بر صغیر کے اندر ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. سرکار میرے آقا سیدنا و مولانا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کر کے کہ حضرت ابو بکر آہستہ تلاوت کرتے تھے اور حضرت فاروق اعظم زور سے کرتے تھے. ان سے پوچھا کہ تم او ابو بکر آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میرا رب مجھے سنتا ہے, وہ نور سے دور نہیں کہ مجھے چیخنا پڑے. فرما عمر تو کیوں؟ فرمایا شیطان کو بھگانے کے لیے. حضرت سیدنا داتا صاحب اس حدیث پاک کو لے کر کہتے ہیں کہ اس میں روحانیت, اس میں ولایت کہاں ہے, ولایت کا کیا عنصر ہے اور ولایت کا کیا کمال ہے اور ولایت کس درجے پر ہے؟ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات میں مشاہدے کا ظہور ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں مجاہدے کا ظہور ہے. اور فرماتے ہیں یہ ولایت کے رتبے ہیں, مقام بڑے بڑے مقام ہیں مشاہدہ اور مجاہدہ. داتا صاحب جیسا ہی پی ایچ ڈی اس منصب پر جو کیا ہوا ماہر اور کتب ہے وہی بتا سکتا ہے. پھر خود بتاتے ہیں, فرمایا مشاہدہ اور مجاہدہ صدیق مقام مشاہدہ پر ہیں, فاروق حضرت عمر مقام مجاہدہ میں ہیں. فرمایا مقام مجاہدہ مقام مشاہدے کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے. یعنی حضرت ابو بکر ولایت میں سمندر ہیں اور عمر اپنے کمال کے سامنے ابو بکر کے سامنے قطرہ ہے. تو تفضیلیوں کا باپ منہاجی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر خلافت میں اول نہیں ہے. میں نے کہا تجھے داتا صاحب کے مزار سے بھگایا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ داتا صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ولایت میں مقام مشاہدہ پر ہیں اور حضرت فاروق اعظم ولایت میں مقام مجاہدہ میں ہیں. مجاہدے کی حیثیت اور مقام مجاہدہ ولایت کے اندر مقام مشاہدہ کے سامنے کیسا ہے؟ فرمایا جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. بولی سبحان اللہ. یہ جلسہ پرانے سبق یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے, توجہ ہے, یہ ضروری سبق یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق مقام روحانیت اور ولایت میں کس اونچے درجے پر ہے. یوں تو انشاءاللہ جب بڑی رات کو مسجد حبیبیہ میں ذکر کرنے کی اللہ نے زندگی دی اور ہماری سانسیں رہیں تو انشاءاللہ محض ادھر ابو بکر صدیق کی افضلیت پر کلام کریں گے اور اس وقت آپ بتائیں گے ہم آپ کو کہ یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے اور کس حیثیت کا ہے. قرآن بھی پڑھیں گے, حدیث بھی پڑھیں گے اور اہل سنت کا تسلسل بھی پڑھیں گے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, بڑے ایک جملہ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا میں ان لوگوں کے کمنٹس دیکھتے ہوئے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مومن اہل سنت وہی ہے جو افضل حضرت ابو بکر صدیق کو کہے. افضل سے مراد سب سے بڑا ولی, افضل سے مراد اللہ کا سب سے زیادہ قریب, افضل سے مراد نیکیاں سب سے زیادہ پانے والا، مختصر یہ کہ افضل سے مراد امت کا سب سے بڑا ولی ابو بکر صدیق.
توجہ ہے آپ کی. مجھے حیرانگی ہوئی ان بڑی بڑی خانقاہوں، بالخصوص حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، ان کی درگاہ مقدسہ ملتان شریف ہے، ان کا نام کسی بندے نے لکھ دیا تھا اور کہنے لگا شاہ صاحب میرے بارے میں، کہنے لگا شاہ صاحب خامخواہ غصہ کر جاتے ہیں طاہر القادری کے اوپر کہ جناب وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس نے افضلیت میں فرق کر دیا ہے تو کیا، جب میں نے اس کے نام کے آگے سعیدی لکھا ہوا دیکھا تو میرے تن بدن میں بجلی چل گئی. یہ کون منافق ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو قطعی اور اجماعی نہ مان کر بھی کاظمی شاہ صاحب کا مرید بن گیا.
توجہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں.
توجہ ہے آپ کی.
علامہ غلام رسول قاسمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب، یہ تقریر نہیں ہوتی ہے تبصرہ ہوتا ہے ہمارا، جو تبذیلیت کی کمر توڑ کتاب ضرب حیدری، کچھ لوگ تو تقریر لکھ کر بھانڈ بن گئے.
ہم کہتے ہیں تمہارے سے مقابلہ کیا کریں، حضرت جی
حضرت جی مقابلہ کیا کریں، آپ اپنا منشور نہ پیش کریں جو ضرب حیدری پر آپ نے جو تقریر لکھی ہے اس کو دفاع شرم کر کے پڑھ لیں. آپ
توجہ ہے آپ کی، غور کر لیجئے. اس پر حضرت شیخ الحدیث علامہ ارشد سید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر ہے.
لہذا جس طرح بعض لوگوں نے سیالوی کا نام لے کر سیال شریف مقدسہ، اس سے پہلے میں مفصل تقریریں کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والے سال میں حضرت سیدنا قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امیر شریعت حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان تمام خاندان سیال شریف میں حضرت شمس العارفی، تمام کا نظریہ ہم نے گزشتہ سال پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ ولایت میں، خلافت نہیں ولایت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں. تو لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو سیالوی کہے، چشتی کہے، سعیدی کہے، قادری کہے، نقشبندی کہے، سہروردی کہے، اور عقیدہ یہ رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی افضل نہ بھی مانے پھر بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو وہ منافق ہے. اس نے بزرگوں کا نام استعمال کیا ہے، کسی درگاہ نے یہ مسئلہ نہیں لکھا، ہر درگاہ کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے اور اجماعی ہے.
میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی تازہ تازہ یہ بات اس لیے چھیڑ دی تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہے.
کمنٹس کیا جاتا ہے اور منہجیوں کا ساتھ دیا جاتا ہے اور ان کے لیے راہ بنائی جاتی ہے، کہتے ہم سعیدی ہیں. میں نے کہا ہمت کرو اور علامہ کاظمی شاہ صاحب کی تحریر پڑھو. کاظمی شاہ صاحب کے نزدیک افضلیت ابوبکر صدیق اجماعی عقیدہ ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرے وہ سنی نہیں. لہذا سنیوں تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، کبھی تم کمنٹس میں ملنے والے کو قادری لکھا ہوا دیکھو، کیونکہ بات اہم ہے اس لیے پہلے کر رہا ہوں، کسی کو قادری لکھا ہوا دیکھو، کسی کو چشتی لکھا ہوا دیکھو، کسی کے نام کے ساتھ نقشبندی لکھا ہوا دیکھو، کسی نام کے ساتھ آپ سہروردی لکھا ہوا دیکھو، کسی کے نام کے ساتھ اشرفی لکھا ہوا دیکھو، کسی کے نام کے ساتھ رضوی لکھا ہوا دیکھو، کسی کے نام کے ساتھ سیالوی لکھا ہوا دیکھو، کسی کے نام کے ساتھ سعیدی لکھا ہوا دیکھو، کسی کے نام کے ساتھ اتاری لکھا ہوا دیکھو. جب تک ان نسبتوں پر بھروسہ نہ کرنا، جب تک وہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو قطعی اور اجماعی، اور جو حضرت ابوبکر کو افضل ماننے سے انکار کرے اس کو جب تک غیر سنی نہ کہے، تو یہ ساری نسبتیں اس نے منافقت میں دھوکہ دے کر استعمال کی ہے. کیونکہ یہ سارے بزرگوں کا جو نام لیا گیا ہے ان کے نزدیک یہی عقیدہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر کو سب سے بڑا ولی اور سب سے افضل نہ مانے، وہ کچھ بھی لکھتا پھرے وہ سنی نہیں ہے.
سمجھ گئے آپ؟ میں نے تقریر کو اپنے نظم سے شروع کرنے سے پہلے یہ خطرناک الارمنگ جو بج رہی ہے اور نام بزرگوں کا لے کر جو دھوکا دیا جا رہا ہے، میں نے پہلے کہا جو ہمارے بچے اور دیگر دوست تقریر سننے آئے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ کی طرف آ رہے ہیں لیکن جو خطرہ آ جائے، کیونکہ جو چوکی دار ہوتا ہے وہ ڈنڈا بجا کر پہلے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، تو ہم آپ کو پہلے بیدار کر رہے ہیں، جو بات سب سے ضروری ہے. کیونکہ ہم آپ کہیں گے یار اس نے تو سعید ہی لکھا ہے، اس نے تو اعلی حضرت کی نسبت سے رضوی لکھا ہے، امام اہل سنت کاظمی شاہ صاحب کی نسبت سے سعید ہی لکھ دیا ہے، اس نے تو حضرت سرکار شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے سیالوی لکھ دیا ہے، ارے یہ تو بالکل ہمارا ہوگا. پھر آپ اس کی ہر بات پڑھنے لگ جائیں. نہیں 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 نہیں، جب تک اگر اس نے اپنی کسی تحریر میں کسی بات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو
افضل ماننے میں ایسی کمزوری دکھائی کہ کوئی آپ کو افضل نہ کہے. مسئلہ ظنی ہے جناب, آپ کو کوئی افضل نہ کہے. وہ سنی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے. وہ نام ان بزرگوں کا لے کر آپ کو اپنی تحریر دکھا کر آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, وہ خطرناک ڈاکو ہے, پاکٹ مار ہے. اس لیے کہ وہ آپ سے اعتماد لے کر پاکٹ مارنے والا پسٹل نہیں دکھاتا, محبت کی باتیں کرتا ہے اور آپ کو کنوے کرتا ہے, آپ کو اپنا یار بناتا ہے, پھر دھوکہ دے کر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. سعیدی ہونا شرف کی بات ہے, سیالوی ہونا شرف کی بات ہے, چشتی ہونا شرف کی بات ہے, قادری ہونا شرف کی بات ہے, نشبندی ہونا شرف و عزت کی بات ہے. لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ کر دے تو کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے تو قبول نہیں ہے, تو سعیدی اور سیالوی کہنے کا کیا اعتبار؟
میرا فرض تھا آپ کو بتانا, توجہ سے سن لیجیے اس بات کو. چاہے وہ نام کے آگے سید صاحب لکھ دے, شیخ صاحب لکھ دے, کاظمی صاحب لکھ دے, مشہدی صاحب لکھ دے اور بخاری صاحب لکھ دے, کسے باشد, یہ ساری نسبتیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے, مقام رکھتی ہے. لیکن جہاں اس افضلیت والے عقیدے میں اور صحابہ کی حرمت اور مقام والے میں جہاں وہ سستی دکھائے اور یہ کہے کہ جناب حضرت ابوبکر کو کوئی افضل نہ بھی کہے تب بھی گزارا ہو جاتا ہے, آپ ولایت میں بعد میں ہیں, اس جیسے کمزور جملے کہے اس کا لکھنے کا اعتبار نہیں. ہم اس کی نسبتیں اس کی بیعت نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ وہ ہے کسی اور کا, نام ہمارے بزرگوں کا استعمال کر رہا ہے.
بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے, قطعی عقیدہ ہے, اس کا انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے. کون؟ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل تسلیم نہ کرے. توجہ ہے آپ کی؟ اب اس میں آپ دیکھیے, میں آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھ دیتا ہوں میرے دوستو بزرگوں, بڑی ہمارے تمام اکابر نے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے, بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا, ہمارے عقائد کی ساری کتاب بابا فرید رحمت اللہ علیہ جو کتاب التمہید پڑھاتے تھے, علامہ ابو شکر سالوی رحمت اللہ علیہ کی علم کلام ماتوریدی, یا ہمارے درسی کتابیں جو ہیں اس میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ کی شرح عقائد, تمام میں کتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں. میرے دوستو بزرگ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ تمام اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ من علامات اہل سنت, سنی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین, کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کو سب سے افضل مانے اور حضرت عثمان و علی سے پیار کرے. یہ سنی ہونے کی علامت, یہ سنی ہونے کی, اور کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو افضل مانے ان کے مقابلے پہ, کیونکہ سب سے اوپر درجہ ان کا ہے, ان کے مقابلے میں کسی اور صحابی کو افضل کہے گا تو وہ سنی نہیں رہے گا. پوچھے کیوں نہیں رہے گا جناب؟ میں نے کہا یہی تو علامات اہل سنت تھی کہ اس ترتیب سے جو مانے گا وہ سنی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ سنی ہے. لہذا کو یہ کہے کہ علی کا پہلا نمبر رضی اللہ, فلاں صحابی کا پہلا نمبر, وہ مقام و عزت میں اپنے مقام پر ہے, لیکن افضلیت کی نسبت جب ان کی طرف کر کے اس ترتیب کو توڑے گا. اور ترتیب کیا ہے؟ توجہ سے سنو, آہستہ سے سنو, آہستہ کہتا ہوں. ایمان کی بات ہے میرے دوست بزرگوں, بہروپیے مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں عقیدہ لوٹنے کے لیے. ہمارے علماء نے لکھا من علامات اہل سنت, اہل سنت کی نشانی یہ ہے, ان تفضل الشیخین, نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ ابو بکر عمر کو سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا امام, سب سے افضل مانتا ہو امت میں. اور پھر بعد میں وہ فرمایا وہ تحب ال, فرمایا جو یہ کرے وہ تحب ال ختنین, اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا نمبر عثمان غنی اور مولا علی سے محبت کرتا ہو. اب یہ جو پہلے نمبر والے ہیں ابو بکر و عمر, ان کو افضل مانتا ہو اور عثمان و علی رضی اللہ اجمعین سے محبت کرتا ہو, اگر اس ترکیب کو بگاڑ دے, ان میں سے کسی کو پہلے لے آئے, ان کو آخر میں لے آئے, تو کیا تھا بھائی؟ یہ ترتیب اسی سیٹنگ سے تسلیم کرنے کا نام اہل سنت تھا. تو جس نے ترتیب بگاڑ دی وہ کچھ بھی خود کو کہتا رہے وہ سب کچھ ہے سنی نہیں.
سمجھ گئے میرے بھائیو اس بات کو؟ کیونکہ ہم اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں اس لیے ہم علماء کے اصول پڑھیں گے جو دلائل سے نکلے ہوئے ہیں. راوی کہے گا کہاں ہے تو وہ دلائل پڑھیں گے ہم. اس وقت اہل سنت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو اہل سنت, اچھا اب ایک جملہ میں یہاں پر عرض کروں, کہتے ہیں جناب اگر کوئی اس ترتیب میں جو ہے, اگر کوئی اس ترتیب سے کہ پہلے, پھر سن لیجیے, حضرت ابوبکر صدیق,
یہ نہیں کہ وہ خلیفہ بنے تو پہلے تھے، نہیں، وہ سب سے افضل تھے اس لیے پہلے تھے.
توجہ ہے آپ کی. میں یہاں پر ایک ہی عبارت آپ کے سامنے تشریفی کے لیے پڑھ دیتا ہوں. امام اہل سنت امام الشان حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شریف میں یہ عبارت درجنوں کتابوں میں ہے. ان علماء کے سامنے یہ حوالہ پڑھتے بھی مجھے حیا آتی ہے، اس لیے کہ ایک حوالہ کیا پڑھوں. یہ اہل سنت کی ہر کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے میرے دوستو، سنیے. فرمایا کہ وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ اِنْ عَقِدَ بِآخِرِ بَيْنَ أَهْلِ سُنَّتِ أَنَّ تَرْتِيبَهُمْ فِي الْفَضَائِلِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ. فرما اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو ترتیب، جو نظم، جو ترتیب ابو بکر و عمر و عثمان و علی، جو ترتیب ان کی خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی افضلیت اور بزرگی کی ہے. جو پہلا خلیفہ تھا وہ سب سے افضل تھا اس لیے پہلا ہوا، یہ نہیں کہ وہ خلیفہ بنا تو افضل ہوا، نہیں، وہ افضل تھا اس لیے پہلا.
کھل کے سمجھ رہے ہو میرے بھائیو، آج کل یہ چوری کی جا رہی ہے کہ جی ہم سارے صحابہ میں چار کو افضل مانتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا، جب آپ نے 90% قبول کر لیا ہے تو پورے سنی ہو جاؤ.
جب آپ یہ بات سن چکے ہو، کیونکہ ایک زمانے میں اسی جلسے میں الحمدللہ ہم نے شیطان کا رد کیا تھا کہ جس نے ایک کتاب لکھی کہ ہر صحابی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا، اسی آپ کے سندھ کی مبارک زمین پر اس کا ناپاک وجود ہے. لیکن اس کو ایک بہت بڑے شخص نے ڈانٹا ڈپٹا پتہ نہیں کیا کیا، تو اب وہ کہتا ہے سارے صحابی جنتی ہیں. میں نے کہا جو 2 سال تم نے صحابہ کے خلاف سازش کر کی، صحابہ کے دشمنوں کو جو صحابہ کے اوپر بھکوایا، اور بھیڑیوں کو تم نے صحابہ کے مقام پر چھوڑا، اس کی توبہ تم پر لازم تھی.
تو لہذا اگر آنا ہے تو صاف ستھرا ہو کر آؤ.
یہ ہم ان لوگوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں جو اہل سنت کے ایشوز کو دیکھتے ہیں. میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، وہ سن لیں اس بات کو اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں. دراصل کچھ باتیں ایسی ہدایات کی ہوتی ہیں کہ میں سیدھی سیدھی تقریر کرتا تو یہ ظلم ہو جاتا. اگر میں آپ کو کچھ خاص بات جو سازش ہو رہی ہے وہ نہیں بتا پاتا، تو اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کچھ لوگ صوفی مولوی سنی بن کر یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے مقابلے پر کسی اور کو افضل کہہ دیا جائے تو معاملہ چل جائے گا. یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے میرے دوستو بزرگو. یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. میری بہنیں، میری مائیں اور میرے بزرگ بڑے بھائی بچے یہ سنیں، یہ اہل سنہ، ہم الحمدللہ سنی ہیں. تو سنی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت انتفتل الشیخین، جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر کو سب سے افضل جانے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور حضرت عثمان و علی سے محبت کرے. ایک سوال کا جواب دے کر یہاں پڑھ جانا چاہتا ہوں آگے. کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی اس ترتیب کو بدل دے، حضرت ابو بکر و عمر کو افضل نہ مانے تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے بعد جو یہ لکھا ہے سنیوں نے کہ حضرت عثمان و علی سے محبت کرے، مجھے بتاؤ جو عثمان و علی سے محبت نہ کرے وہ سنی ہے؟ جبکہ سنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرے. سوال یہ ہے کہ جو حضرت عثمان سے محبت نہ کرے اور حضرت علی سے محبت نہ کرے، منہاجیوں بتاؤ وہ سنی ہے کہ لگے نہیں؟ تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ترتیب ایسی ہے جس طرح بعد والوں سے محبت نہ کرنا سنیت سے نکال دیتا ہے، اسی طرح شروع والوں کو افضل نہ ماننا سنیت سے.
کیونکہ دونوں کا حکم ہے.
بات سمجھ گئے آپ؟ لہذا میرے دوستو اس ایشو کو ذکر کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کس قدر لازم اور ضروری ہے. یہ اہل سنت و جماعت کے ضروریات میں سے ہے. جو بندہ اس کا انکار کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، سنی نہیں ہوتا.
توجہ ہے آپ کی، وہ شیعہ ہوتا ہے، سنی نہیں. آگے کچھ بات ذکر کریں گے. اب میرے دوستو بزرگو ایک حدیث پاک کا خلاصہ پہلے سن لیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں یہ جو کاز آپ دیکھ رہے ہیں
حق چار یار کا، باقاعدہ بعض پیروں کو یہ بولا گیا، کیونکہ ابھی تو الا ماشاءاللہ پیر عالم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں بعض، کیونکہ آج کل تو قوال لوگوں کو پیر بناتا ہے نا، ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کرتا ہے اور بانسری اس کے حوالے کر دیتا ہے. ہاں الا یہ کہ پیر کے لیے عالم ہونا سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی کلینک میں جا کر بیٹھ جائے وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے، نہیں، جب تک وہ تعلیم حاصل نہ کرے. تو پیر کے لیے بھی شرطیں ہیں. میری بہنیں، مائیں سنیں اور میرے بزرگ سنیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تمام بزرگوں کی بات لکھی ہے کہ جو پیر و مرشد ہو کے لوگوں کو ہدایت دے، لوگ اس سے مرید ہوں، اس کے ہاتھ پر توبہ کرے، اس کی چار شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہو.
وہ اگر شیعہ ہے یا کوئی بد مذہب ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ سنی ہو. اور سنی ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ عقیدہ توحید اور ضروریات دین مکمل قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر و عمر کو سب سے افضل مانے.
تو پیروں سے پہلے یہ پوچھا کرو، صرف ان کی تعویذوں سے نہیں خوش ہو جایا کرو اور ان کے دم سے نہیں خوش ہو جایا کرو، ان سے پوچھا کرو کہ گیارہویں کر رہے ہو تو پہلے گیارہویں والے کا عقیدہ بتا، غریب نواز کی چھٹی کر رہے ہو تو غریب نواز کے عقیدہ بتا کہ وہ کس عقیدے کی وجہ سے ولی بنے تھے. تو ولی بندہ بنتا ہی جب ہے جب ابو بکر و عمر کو افضل مانتا ہے اور عثمان ولی سے پیار کرتا ہے. توجہ ہے میرے دوستو بزرگوں، پہلی شرط پیر کی کیا ہے؟ کہ وہ سنی ہو. اور سنی کون ہوتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا. دوسری شرط یہ کہ وہ عالم ہو.
کیا ہو؟
عالم ہونے سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی بندے کی مدد کے وہ علمی عربی کتب اور دیگر کتب سے اپنا عقیدہ اپنا مسئلہ خود نکال لیتا ہو. تیسری بات، وہ اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، وہ گناہ جس سے جہنم کی وعید لازم آتی ہے. اور چوتھی چیز، اس کا سلسلہ سرکار مولا کائنات اور اپنے بزرگوں سے جڑا ہوا ہو. یہ چار شرطیں جس میں ہوں گی اسی کے ہاتھ کو چوما جا سکتا ہے، اسی کے ہاتھ پر توبہ کی جا سکتی ہے، اسی کو مرشد بنایا جا سکتا ہے. ان چار شرطوں میں سے کسی کی شرط نہیں ہوگی تو پھر اس کو پیر نہ بناؤ. ارے مولانا ہمیں تو کوئی پیر ملا ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر ڈائریکٹ غوث پاک سے محبت کرو، آپ انہی کے مرید ہو
اور ان کی کتابیں پڑھو. کیونکہ پیر کا پیری مریدی کا مطلب ہوتا ہے تعلیم لینا، تربیت لینا. تو داتا صاحب کی کتاب پڑھو، غوث پاک کی کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس سے آپ کو ایمان اور عقیدہ ملے تو یہی پیت ہے. لیکن اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جائے جو ان کے کمال، ان کی تمام معاملات کا مکمل ہو، تو پھر اس کو غنیمت جانو، اس کے قریب ہو جاؤ. کیونکہ صحبت اور گیدرنگ سے دلوں پر اثر آتا ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عطر بیچنے والے کے قریب بیٹھو گے تو عطر نہ بھی لگائے تو خوشبو پا لو گے. اور فرمایا کہ اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو لوہار اگر اس بھٹی کی چنگاری تمہیں نہ لگے لیکن بدبو آ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ گیدرنگ اور صحبت یہ اثر رکھتی ہے. اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہو، میں اور آپ کو دیکھیں ہم کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو آئیڈیل بناتے ہیں، کس کے قریب بیٹھتے ہیں، رات کو موبائل میں کس کو دیکھتے ہیں، کس کے قریب جاتے ہیں. بندہ جس سے پرائیویسی اور گیدرنگ رکھتا ہے وہ عادتیں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے نبی پاک نے فرمایا جب انبیاء اپنی پوری زندگی کی تبلیغ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو اپنی امت کو ایک ہی بات سکھاتے تھے کہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا،
تاکہ اس کی گیدرنگ کی وجہ سے تجھے اس کی صحبت یاد رہے، اس کی بات یاد رہے، اور جب گناہ کا خیال دل و دماغ کے اندر آئے تو تجھ سے دور ہو جائے. رسول کریم فرماتے ہیں سنو، حق چار یار میں آنے والوں خوش نصیب و ذرا سماعت کرو. بعض لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہم سید صاحب ہیں، میں نے کہا سید صاحب پر تو ہم قربان. ہم مشری صاحب ہیں، میں نے کہا ہم تو مولا علی رضا کی نسبت پر قربان. ہم کاظمی صاحب ہیں، میں نے کہا ہم تو سرکار موسیٰ کاظم پر قربان ہیں. لیکن ان کو یہ بولتا وہ سنا گیا کہ چار یار نا یہ وابیوں کا نعرہ ہے. میں نے کہا واہ، اب اتنی گندی بات. اور پھر اگلا اس کی پیشانی چومے اور کانفرنس بھی حق چار یار کی کرے، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. غور کیجئے، یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے چار صحابہ. اب میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، ذرا غور کیجئے. اس سے پہلے میں نے تفصیلی تقریر کی ہے، اس سے پہلے میں نے تفصیلی تقریر کی ہے اور وہ نیٹ پر موجود ہے کہ جس پہ تفصیلی حوالے گزشتہ سال بھی ہم پڑھے آپ کے سامنے. حضرت امام احمد بن حنبل نے صحابہ اکرام کے فضائل پر ایک بڑی بے نظیر و بے مثال کتاب لکھی ہے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بڑے بھائی بچے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے، مدرسے اور لائیو سننے والے پوری دنیا میں میری بہنیں، میری مائیں، سنیں اس بات کو کہ رسول کریم اس کاز اور اس مضمون، اس کانسیپٹ کے بارے میں کیا بشارت دیتے ہیں.
چار یاروں کے بارے میں فضائل الصحابہ میں حضرت امام محمد بن حنبل بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ لا یجمعو حب ہؤلاء اربعۃ الا قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. رسول کریم فرماتے ہیں جس کے دل میں، فرمایا جس کے دل میں لا یجمعو حب ہؤلاء اربعۃ الا قلب مؤمن، فرمایا جس کے دل میں ان چاروں کی محبت بیک وقت جمع ہو جائے. بولو سبحان اللہ، یہ حضور فرماتے ہیں.
لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مومن،
نہیں جمع ہو سکتی
ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محبت، نہیں جمع ہو سکتی
کسی کے دل میں ایک ساتھ، فرما الا قلب مومن، لیکن اگر وہ مومن ہوگا تو اس کے دل میں ان چاروں کی محبت آ جائے گی.
تو آپ کہاں سے سفر کر کے آئے؟ مفتی صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں، کچھ علماء کراچی کے آخری کونے سے آئے. توجہ ہے، ہم نے آپ اتنا تو پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا کہ بڑے شامیانے لگاتے یا دیگ لگاتے، وہ کسی نے کہا آٹھ تندور کی بنائے، ایک چولہا ہی لگاتے، اتنی عوام تھی جناب. تو نہ ہم عوام عوام کھیلتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، بات عقیدے کی، بندہ قبر میں تنہا جائے گا. غور کیجئے میرے دوستو،
رسول کریم فرماتے ہیں مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیونکہ بندہ مرنے سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہے. جو بندہ دنیا سے گیا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے دانے کے برابر بھی میرے بہنوں اور میرے بھائیوں ایمان رہا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. ایمان اتنا قدر والا ہے، اور جس کا پورا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب.
اب سنیے، مومن کون ہے؟ مومن ہونے کی علامات میں سے جہاں ضروریات دین کا قبول ہونا ہے، تو ضروریات دین میں وہ سچا ہے، اس کی علامت یہ ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں اس بات کو سنیں، رسول پاک فرماتے ہیں مراد یہ کہ جھانکو اپنے دل میں کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محبت تمہارے دل میں آ گئی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ چاروں کی محبت بیک وقت کسی کے دل میں نہیں آ سکتی، اور جس کے دل میں آ جائے وہی مومن ہے.
بولی سبحان.
تو یہ مقام اس قاز کا ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے. تو لہذا چار یار جو بات ہے، یہ ترتیب کے ساتھ رسول اللہ نے چاروں کا نام لیا اور چار کا لفظ بولا ہے. سرکار کی مبارک زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے ہیں کہ لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا نہیں جمع ہو سکتی کسی بندے کے دل میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محبت ایک ساتھ، مگر جس کے دل میں جمع ہو جائے وہ خدا کے حضور سجدہ شکر کرے کہ اس کا ایمان قبول ہو گیا جو چار یاروں کی محبت دل میں آئے.
اب یہ کتنا جذباتی اور نادانی کا جملہ ہے، چار یار ہیں تو باقی کہاں پر ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو یہی ساری امت کے ترجمہ ہے. امام کا ذکر سارے مقتدیوں کا ذکر، لیڈر کا ذکر سارے امت کا ذکر ہے، تو ان چاروں کا ذکر ساری امت کا ذکر ہے، اور ابو بکر کا ذکر ان سب میں سب کا ذکر ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات آسانی سے عرض کر لی. اب ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کی ایک نہیں متعدد آیات اس بات کو ذکر کرتی ہے،
بالخصوص محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار. حضرت سرکار پیر محمد شاہ صاحب نے بھی تصفیہ ما بین السنی و شیعہ میں لکھا، فرمایا اس آیت کے نزول میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ چار خلفاء کی ترتیب میں ہوئے ہیں.
چار کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے،
توجہ آپ. اسی طرح خلافت کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض.
اللہ نے فرمایا مومنوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہیں زمین پر خلافت دے گا.
اہل سنت کے تمام علماء اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہادی آیات تتزمن خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی لانہم اہل الایمان و عامل الصالحات و قال صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت بعدی ثلاثون. فرمایا یہ آیت جو حضور اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد
سورہ نور کی آیت نمبر 55، اللہ نے یہ بتا دیا مومنوں کو کہ گھبرانا نہیں کہ نبی اگر مزار میں چلے گئے تو قوم کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا. فرما اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ زمین پر تمہیں خلافت دے گا، کہ تم زمین پر امن لے کر آؤ گے. اور علماء لکھتے ہیں اس سے مراد کون سی خلافت؟ فرما رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے مزار میں جانے کے بعد 30 سال خلافت میرے طریقے پر ہوگی. فرما یہ آیت میں ذکر ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی خلافت.
اسی طرح قرآن کریم کی سورت العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ چار کی.
فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے، مگر کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، اور حق بات کرتا رہا، اور صبر پر قائم رہا. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لایا اور عمل صالح کیے،
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور حق پر قائم رہا اور وتواصوا بالصبر صبر پر رہا. فرما امنوا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کا دور, وعملوا الصالحات سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور, اور فرمایا اور وتواصوا بالحق یہ یوم عثمان غنی ہے ایام خلافت ان کے ہے, اور وتواصوا بالصبر یہ دور مولا مرتضیٰ کا ہے. علماء نے قرآن میں یہ چار ترتیب بیان کی ہے, اس سے مراد ان چار خلفاء کا دور لیا ہے. یہ اتنا اہم ہے اس لیے اس کاز اور موضوع کو یاد رکھنے کے لیے یہ حق چار یار کے نام سے کانفرنس ہو سکتی ہے.
میں یہاں پر ایک بات جلدی سے عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے دوست. ایک تو صحابہ اکرام کا مرتبہ سب سے افضل ہے. صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں, جلدی سے سن لیے, جو حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جس میں حضور نے اعلان نبوت کیا. ہمارے نبی پاک کی عمر شریف 63 سال, ظاہری 63, 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا اور اس بقیہ 23 سال میں قرآن اترا. اس 23 سال کے اندر اگر کوئی بندہ کہیں دور دراز سے آ جائے اور حالت ایمان میں حضور کو دیکھے, ایمان لائے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو, چاہے دیکھ لے, دیکھ نہیں سکتا نابینا ہے تو آپ سے مسافہ کر لے, بیٹھ جائے, مسافہ نہیں ہو پایا آپ کی گیدرنگ میں بھی بیٹھ گیا, آپ کی آواز سن لیا, آواز نہ سنا آپ کی محفل میں بھی آ کر بیٹھ گیا جس میں حضور تھے, یہ صحابی ہے.
یہ کون ہے جی بولیے؟
صحابی ہے. صحابی کا مقام کیا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ کلہم حضور, کنتم خیر امت اخرجت للناس.
قرآن نے کہا تم سب سے افضل امت ہو اور اللہ نے تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے اتارا ہے, تو کون افضل ہے؟ یہ جماعت صحابہ.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے حبیب تیری امت کو مڈل امت بنایا. وسط کو کہتے ہیں عدل, اعتدال. اسی سے قاعدہ نکلا کہ سارے صحابہ عادل ہیں, کلہم عدول, کیونکہ قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا.
قرآن کہہ رہا کنتم خیر امت,
تم سب سے افضل امت ہو, اس سے مراد جماعت صحابہ ہے. اس لیے سنی یہ کہتا ہے جس کو خدا خیر اور افضل کہے اس کے لیے زبان دراز نہیں کرنی چاہیے. کسی تاریخ کی کتاب کے اندر اگر ان کے خلاف کوئی بات آ جائے پہلے تو دیوار پر مار دو. اس لیے کہ ہم تاریخ کے پیچھے چلنے والے نہیں, ہم قرآن کی تاریخ کے پیچھے چلنے والے ہیں. لیکن اگر بات قبول کرنی بھی پڑے اور وہ بات قبول کرتے ہوئے کوئی بات ایسے آ جائے جس سے صحابہ کا مقام مجروح ہو رہا ہو, صحابہ کے مقام پر انگلی آ رہی ہو اور حرف آ رہا ہو, تو اس میں تاویل کریں گے, اس کو ایسے معنی کی طرف موڑیں گے جو اس کے جو قرآن کی ان آیت کے ساتھ برابری کرے, کیونکہ قرآن تو ان کو سب سے افضل کہہ چکا ہے. اور تاریخ میں اگر کچھ بات لکھی ہے تو تاریخ اور قرآن کو ملانے کی کوشش کریں گے, لیکن اگر تاریخ قرآن کے ساتھ مل نہ پائے تو تاریخ کو چھوڑ دیں گے. اور جو ان کی تاریخ خدا بیان کر رہا ہے تو سچے رب کی بات کو ان کے حق میں قبول کر لیں گے. سمجھ گئے؟ سمپل انداز میں صرف عنوان دیتے ہوئے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. صحابہ کرام کا وجود اتنا مبارک ہے میرے دوستوں. دیکھو اللہ کی بارگاہ میں, توجہ کرنا میرے بھائی اور بہنوں, اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا پسندیدہ ہے جو صدقہ کرتا ہے. اللہ کا محبوب بننا, اللہ کا پیارا ہونا, اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں سے ایک عمل ہے صدقہ کرنا. اب صدقہ بھی دو قسم کا ہے. دیکھیں ہمارے پاس سردیوں میں دو چادریں ہیں, سمجھیں, ایک قیمتی چادر ہے ایک تھوڑی گھٹیا ہے. اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور کہے کہ جناب مجھے بڑی سردی لگتی ہے آپ مجھے دے دیں, تو ہم اپنی قیمتی چادر نہ دیں, وہ ہلکی چادر, مانا کہ وہ سردی روکتی ہو لیکن وہ اس کے مقابلے میں جو قیمتی ہے اس کو ہم روک دیں اور اس کے مقابلے میں جو ہلکی ہے سستی وہ دے دیں, یہ بھی صدقہ ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کب ہے؟ لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں. توجہ ہے؟ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ اللہ, پتا چلا اللہ کی بارگاہ میں سالڈ چیز دینی چاہیے, سالڈ چیز دینی چاہیے, پاک چیز دینی چاہیے, اپنی پسند دینی چاہیے. سمجھ گئے اس بات کو آپ؟ اس مثال سے سمجھ آگے چلیے. اب آپ دیکھیں ہر بندے کو دنیا کے اندر کیا چیز اچھی لگتی ہے, مشہور سونا,
گولڈ ایک سالڈ چیز ہے, سمن خلقی ہے, قدرتی طور پر وہ مال ہے سونا, سونے سے زیادہ تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے؟ اب رسول اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی امتی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے, اب اس سے سالڈ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے ہمیں سکھایا اللہ کی بارگاہ میں سالڈ اور قیمتی چیز خرچ کرو, تو سب سے سالڈ اور قیمتی چیز تو سونا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, میرا کوئی امتی جو میرا صحابی نہیں ہے, جس نے مجھے دیکھا نہیں, میرا دور نہیں پایا, اور اس نے اللہ کی راہ میں سب سے سالڈ اور قیمتی چیز سونا خرچ کیا, اور میرا صحابی اس نے اللہ کی راہ میں گند خرچ کیا. اب مجھے بتاؤ چادروں کی مثال سامنے رکھنا, سونا
گولڈ اور سونا اور گندم, سونا اور باجرا, سونا اور جو جمع کر لو
تو سونا سالٹ ہوگا اور باجرا گندم اس کے معاملے میں سستا اور حقیر ہوگا. لیکن حضور فرماتے تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں سب سے سالٹ چیز خرچ کرو سونا, اور میرا صحابی خرچ کرے گندم,
اور سونا لاؤ بھی سب سے سالٹ چیز سونا لاؤ, اور لاؤ بھی احد کے پہاڑ کے برابر.
میرا صحابی لائے بھی گندم اور جو اور لائے بھی آدھی مٹھی,
لیکن تمہارا اللہ کی راہ میں دیا جانے والا سونا احد کے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو, وہ میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
یہ اتنے مبارک لوگ ہیں کہ ہلکی چیز بھی خرچہ کریں اور میعاد اور مقدار میں کم بھی کریں,
تب بھی ہمارے لاکھوں سال کا خرچہ, لاکھوں سال کا صدقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہیں وہ صحابہ کی جماعت جن کو اللہ نے تھوڑے میں اتنا اجر عطا فرمایا ہے, کیونکہ وہ اجر اس لیے ملا کہ ان کو اجر کو چارج کرنے والی جو نعمت ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہے اور صحبت مصطفیٰ ہے.
اس لیے سنی, دیکھیں سنی کبھی اس کی بد, انسان کو انسان بھی کبھی اس کی بدوی نہیں کرے گا جو بندہ نیک ہو, سنی اس کی بدوی کبھی نہیں کرتا جو نیک ہو. نیک ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا. اللہ کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں. تو اب آپ دیکھیں ہم علماء کا ادب کرتے ہیں, حفاظ قرآن کا ادب کرتے ہیں, صحیح العقیدہ جامع شرائط پیرانے نظام کے ہم ادب کرتے ہیں. ایک بچہ حافظ قرآن اگر آ جائے, سفید داڑھی والے بھی اس کا ہاتھ چومتے ہیں. کوئی پوچھے چچا جان آپ کی عمر تو زیادہ ہے, اس بچے کی عمر کم ہے, وہ کہیں گے مولانا عمر کو چھوڑو یہ زیادہ افضل ہے. پوچھیں گے افضل کیوں, عمر تو آپ کی زیادہ ہے, یہ بزرگ کیوں؟ فرمایا بیٹا اسلام میں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی ہے, نیکی سے ہوتی ہے. یہ قرآن کا حافظ ہے, اس کے پاس نیکیاں ہیں, میرے پاس نیکی کم ہے. تو پتا چلا اللہ دین اسلام میں بزرگی کا معیار, بزرگی کا معیار جو ہے میرے دوستوں وہ عمر نہیں ہے, اجر و ثواب ہے. تو صحابہ ساری امت سے افضل اس لیے ہیں کہ ان کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں, وہ اللہ کے قریب زیادہ ہیں, اور ایک اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ چکے ہیں, اس لیے ان کو یہ مقام ملتا ہے. اور حضرت ابو بکر پھر ان میں سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ نیکی ان کی ہے, اور سارے صحابہ میں اللہ کے سب سے قریب وہ ہیں. ترتیب سے سمجھ رہے ہیں اس عقیدے کو. اب آگے چلیے, میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کتنے عظیم ہیں. میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں, میرے بچے غور کریں کہ حضور نے یہ بات کی ہے, فرمایا تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تم ان کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. کون سی نیکی؟ کیا وہ سونے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز دے رہے ہو اور وہ بھی احد کے پہاڑ سے زیادہ دے رہے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں, وہ گندم دے رہے ہو اور آدھی مٹھی دے رہے ہو, تب بھی تمہاری نیکی نہیں پہنچ سکتی. تو پتا چلا کہ جن کو اللہ سے نفل میں وہ اجر عطا فرما دیتا ہے, جو ہمارے ہزاروں سال کا فرض نہیں ہوتا, تو پھر ادب ان کا نہیں ہوگا, زبانیں ان کے لیے بند نہیں ہوگی, تو پھر کس کے لیے بند؟
یہاں تک کہ سرکار اپنے صحابہ کا مقام بتاتے ہیں. یہ اس وقت میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے, غور سے سنیے, وقت کم ہے. سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو سعید خدری اس کو بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا یعفی علی الناس زمان,
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ کچھ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اہل حق کو مار ڈالنے کے لیے دشمنوں کا ایک لشکر
جمع ہو کر مسلمانوں پر آ جائے گا. فرمایا کہ جناب فیغزو فیام من الناس,
تو جو لوگ ہوں گے اہل حق وہ جنگ کے لیے تیار ہوں گے, لیکن دشمن کا جو, یوں سمجھ لیجیے آپ روایت بالمانا, دشمن جو ہے وہ مسلمانوں سے اہل حق سے لشکر میں تعداد میں زیادہ ہوں گے. اب جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, یہ بات کوئی اور نہیں میرے بچوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں. فرما اتنے میں جو مسلمانوں کا اہل حق کا جو گروہ ہوگا,
ان میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور کہے گا حل فیکم من صاحبا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے بھائی ہمارے پاس اسلحہ کم ہے, تعداد کم ہے, لیکن بتاؤ کیا ہمارے لشکر کے اندر کوئی رسول اللہ کا صحابی ہے؟
یہ حضور بتا رہے ہیں, حضور سرکار. تو کہا جائے گا فیقولون نعم,
ان سے کہا جائے گا ہاں ہاں یہ بندہ جو ہے نا یہ رسول اللہ کا صحابی ہے. فرمائے فیفتح لہم, اللہ اس کے وجود کے برکت سے مسلمانوں کو دشمنوں پر غالب کر دے گا.
صحابی کے وجود کی برکت اتنی ہے اس کا اپنا ہونا. آگے نبی پاک فرماتے ثم یاتی علی الناس زمان,
فرما پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حق اور باطل کی جنگ ہو جائے گی, اور باطل جو ہوں گے, دشمن جو ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے.
اتنے میں ایک بندہ آواز لگائے گا اور کہے گا, رسول کریم کہتے کہ بندہ کہے گا حل فیکم من صاحبا, من صاحبا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے بھائی یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی شخص,
تم میں کوئی شخص جو ہے
ایسا ہے جو کسی رسول جو رسول اللہ کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو.
فیقولون نعم, ایک بندہ کہے گا ہاں ہاں میں
صحابی تو نہیں لیکن میں فلاں صحابی کی صحبت میں رہتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے فیفتح لہم, اللہ اس کی وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے گا. اندازہ لگائیے میرے دوست بزرگوں, صحابہ کا وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ جہاں کھڑے ہو جائیں تو خدا قلیل کو کثیر پر غالب کر دیتا ہے اور رحمتیں ادھر آ جاتی ہیں. صحابہ تو صحابہ, جو صحابی کو دیکھے وہ اتنا بابرکت ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ ایسے لوگوں کو ٹھیے پر بیٹھ کر, ریڑی پر بیٹھ کر, علاقے میں بیٹھ کر جالی ڈبے پیر اپنی کانفرنسیں کر کے ان پر طنز کریں, ان کی کیا اوقات ہے. صحابہ کا وجود حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضور فرماتے میرے صحابہ ایسے ہیں کہ اگر یہ جہاں کھڑے ہو جائیں خدا کی رحمت اسی طرف متوجہ ہو جائے.
اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا
صحابہ کو یہ عظمت کس سے ملی, حضور سے. چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے,
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایک تو جواب ان لوگوں کے لیے ہوا جو صحابہ پر نقطہ چینی کرنے کو اپنا شوق سمجھتے ہیں. صحابہ کے لیے بکواس کبھی سیدنا ابو سفیان کے بارے میں, کبھی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بولنا وہ اپنی علمیت سمجھتے ہیں. میں ان نکموں سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری اوقات کیا, تمہیں تو استنجے کے مسئلے نہیں پتا, تمہیں تو دین دنیا کا کوئی خبر نہیں ہے. صحابہ وہ عظیم ذات ہے جن کی منقبت رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں. فرمایا جو میری صحبت میں رہا میرا صحابی ہے, فرمایا اس کی برکت یہ ہے وہ جہاں کھڑا ہو جائے گا خدا کی رحمت اور طاقت اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی. ایک تو یہ جواب ان بے حیا لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ پر صبح شام دیکھتے نہیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن سنی اتنا خوش قسمت ہے جب اس کو پتا چل جاتا ہے بات صحابہ کی ہے تو اپنے دوست سے کہتا بھائی چپ ہو جا, صحابی کی بات ہے میں تو چپ رہوں گا. میں یہ بات نہیں کر سکتا, یہ لکھنے والا جھوٹا
ہے. صحابہ غلط نہیں, کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم ساری امتوں میں سب سے افضل ہو جس کو اللہ نے اپنی دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا.
بولی سبحان. ایک تو جواب ان لوگوں کے لیے ہوا جو صحابہ کے خلاف بولنے کو پسند کرتے ہیں معاذ اللہ, اور ایک جواب ان کے لیے ہوا جو کہتے ہیں جی وسیلہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر وسیلہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں فتح جو مل رہی ہے وہ دعا کی وجہ سے نہیں مل رہی, صحابہ کے وجود کی وجہ سے مل رہی ہے. دعا سے بھی وسیلہ بنتا ہے. لیکن حضور فرمائیں گے میرے ساتھ پوچھا جائے گا بھائی لشکر میں کوئی صحابی ہے, یہ نہیں کہا لشکر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, لشکر میں کوئی نفل پڑھ رہا ہے, اس سے بھی فیض ملتا ہے. لیکن یہاں پر عمل کی بات نہیں ہو رہی, ذات کی بات ہو رہی ہے کہ ہے کوئی جو رسول اللہ کا صحابی ہے. وہ کہے گا ہاں بس اسی کے وسیلے سے اللہ جیت دے گا. مجھے بتاؤ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا وسیلہ جائز نہیں. میں نے کہا بھائی جو حضور کو دیکھ کر صحابی ہو جائے وہ وسیلہ بن جائے تو سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. اب آگے چلیے, کوئی کہنے والا یہ بات کہے کہ ہم تو صحابہ کو نہیں دیکھ پائے, آپ نے حدیث تو پڑھ دی مولانا صاحب شاہ صاحب ہمارا دل خوش ہو گیا, لیکن ہمارے پاس تو ایسی کوئی جماعت نہیں کہ ہم اعلان کریں مائک پر کہ بھائی اس مجمع میں کوئی صحابی ہے یا کوئی صحابی کو دیکھنے والا ہے یا ان کو کوئی دیکھنے والا, نہ صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعین, ہم کیا کریں. تو میں حدیثوں کو ڈھونڈتا رہا, مجھے جامع ترمذی میں بڑی پیاری حدیث ملی. حضور نے یہ بھی بتا دیا, فرمایا کر میرا صحابی اپنے بدن کے ساتھ فزیکل بھی نہ ہو اگر اس کی قبر بھی تمہارے علاقے میں ہونا. بولو سنیے سبحان اللہ, یہ جامع ترمذی شریف میرے سامنے میرے دوست بزرگ کتاب المناقب حدیث نمبر 3865. رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت ان عبداللہ ابن بریدہ, عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بالارض, فرمایا میرا کوئی صحابی اگر کسی محلے میں اس کی قبر بن جائے. یہ تو وہ تھی کہ صحابہ فزیکل موجود ہوں, ہمیں وہ شرف کیسے ملے گا. فرمایا صحابی جس علاقے میں اگر اس کا انتقال ہو جائے یموت بالارض, یعنی اس کی قبر ہو جائے جس محلے میں, جس ملک میں, جس صوبے میں, تو سرکار فرماتے ہیں ما من احد من صحابی, کوئی بھی ایک صحابی, یعنی کیا مطلب ہوا ہر صحابی نبی جنتی ہونے کا, فرمایا ما من احد من صحابی, اگر کوئی بھی صحابی, حضور نے کسی سے نہیں کہا کا اشرم مبشرہ قبل فتح ہو فلا ہو, حضور کہتے ہیں کوئی بھی میرا صحابی ہو, میرا صحابی ہو, میرا صحابی جامع شرائط کے ساتھ, یعنی اس نے حالت ایمان مجھے دیکھا, ایمان لایا,
اسی پر اس کا انتقال دنیا کے اندر ہوا. فرمایا ہو میرا صحابی اللہ اکبر اور اس کا انتقال ہو جائے. یموت بالعرض فرمایا الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ. فرمایا جب قیامت ہوگی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ سارے محلے اور صوبے والوں کا قائد ہوگا. لوگ ان سے کہیں گے حضرت صاحب میدان محشر میں تو بڑا اندھیرا ہے, ہمیں تو پل صراط نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ فرماتے نورا لهم یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کا وجود نور ہوگا اور اپنے محلے والوں کو لے کر وہ جنت میں جائے.
ابے سکھر کے تو اس مبارک زمین پر رہنے والے گندے کیڑے, تو کہتا ہے صحابی جنت ہی نہیں. یہاں پر رسول اللہ کہتے ہیں آئذن و نور اللہ یوم القیامہ, کوئی بھی صحابی ہو وہ قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے اس علاقے والوں کے لیے
نور بنے گا. اگر وہ خود جنتی نہیں ہے تو نور کیسے بنا؟ حضور نے فرمایا ما من احد من اصحابی, میرے سارے صحابہ جنتی ہیں اس لیے وہ قائد بھی ہیں اور نور.
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے. بولو بولو سبحان اللہ. اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جلدی سے ایک بات کر دینا چاہتا ہوں حوالوں کے ساتھ, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. امام زہبی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سنیے آپ, کیونکہ اہل سنت کی مجلس سے ہم فتوے پڑھیں گے. اس میں جو قرآن و سنت سے مطلب کیا نکلتا تھا, رزلٹ کیا آتا تھا, نتیجہ کیا آتا تھا, اس کا میسج کیا بنتا تھا, کنکلوڈ کیسے کریں گے, تو وہ علماء نے لکھ دیا. امام زہبی رحمت اللہ علیہ الکبائر میں لکھتے ہیں, فرمایا اجمعت علماء اہل سنت ان افضل الصحابۃ عشرۃ المشہود لہم وافضل عشرۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ اجمعین. فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں افضل عشرہ مبشرہ ہے. وہ دس صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی, سرکار کے صحابہ 124,000 کے قریب ہیں, دو حصوں میں بٹتے ہیں, کچھ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے کچھ بعد میں ایمان لائے. تو جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ بعد والوں سے افضل, اور جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے ان میں سب سے افضل 10 ہیں. کون 10؟ عشرہ مبشرہ. ان 10 میں امام زہبی کہتے ہیں 4 سب سے افضل ہیں, 4 جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. اور فرماتے ہیں وہ افضل العشرۃ ابو بکر, اور ان 10 میں سب سے افضل ابو بکر ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہے.
اگر آپ کو کوئی ہدایت نامہ لکھنا تھا تو 4 پر کیوں رکھے, پورا فتویٰ لکھا جاتا کہ عشرہ مبشرہ 124,000 میں سب سے بزرگ اور افضل 10 ہیں, اور ان 10 میں سب سے افضل ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی.
بولو سبحان. میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, جلدی سے اس بات کو سن لیجیے آپ. سرکار کی عادت مبارکہ یہ ہے, حضور نے اپنے ہر صحابی کو ایک صفت اور ایک شان اور ایک فضیلت دی ہے. اہل سنت اس جزوی فضیلت کے مخالف نہیں, کسی ایک صحابی کو ایک لفظ سے فضیلت دی گئی ہے لیکن اس لفظ کا مفہوم دوسرے میں بھی آتا ہے. مثلا دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ وہ قال لصاحبی لا تحزن, قرآن یہ کہتا ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ اس نے اپنے صاحب سے کہا. تو قرآن کا معنی یہاں پر کیا ہے, حضرت ابو بکر کو حضور نے کہا. یہاں پر قرآن حضرت ابو بکر صدیق کو صاحب کہہ رہا ہے, صحابی کہہ رہا ہے. اب یہ لفظ حضرت ابو بکر کے لیے آیا ہے لیکن مفہوم میں یہ تھوڑی ہے کہ حضرت ابو بکر ہی صحابی باقی صحابی نہیں ہے, باقی بھی صحابی ہیں. اسی طرح حضور کسی کو ایک شان بیان کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے میں وہ شان نہیں ہے. لفظاً ذکر کر دی گئی ہے. اور کیجیے آپ, جیسے دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا جعفر تیار, ان کو حضور نے فرمایا ذل جناحین دو پروں والا, یہ لفظ کسی اور کو نہیں بولا گیا. اب کوئی بولے بھائی فلاں شان ان کو ملی ہے, تو میں نے کہا پھر فلاں شان ملی ہے تو پھر کہو سب سے افضل حضرت جعفر ہوئے, کیونکہ ان کو فضیلت دو پروں والی ملی ہے. تو تم کیا جواب دو گے؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ بھائی جزوی فضیلت تو ہے, اس سے افضلیت کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر مولا مرتضیٰ کو جزوی فضیلتیں ملے, اس کو لے کر اگر حضرت ابو بکر پر فضیلت دی جائے تو یہاں حضرت جعفر اس فضیلت میں خود مولا مرتضیٰ سے اوپر آ جاتے ہیں. حضرت عبیدہ
بن جراح کو رسول اللہ نے فرمایا امین الامت, میری امت کا امین ہے, یہ لقب حضور نے حضرت مولا کو دے دیا. تو کیا مطلب اس لفظ سے وہ افضل ہو جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو, یہ جزوی فضیلت حضور نے الگ الگ لوگوں کو دی ہے. حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ سر و صاحب النبی, حضور نے سب سے زیادہ راز ان کو بتائے. حضرت خزامہ بن ثابت کو فرمایا کہ تیرے اکیلے کی گواہی تو کے برابر ہے, یہ کسی اور صحابی کو نہیں کہا. تو جزوی فضیلت سب میں ہے, جزوی فضیلت کو دیکھ کر افضل نہیں کہا جاتا. افضل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہو, عند اللہ مقرب ہو اور کثرت ثواب ہو, اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات. میرے دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں یوں تو الگ الگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے لیے میرے دوستو بزرگوں اکٹھا حدیث ہے، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کے لیے اکٹھا حدیث ہے، لیکن میں بات کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے چار خلفاء کی حدیث ایک ساتھ پڑھتا ہوں جو ترتیب کے ساتھ رسول اللہ نے بیان کی. توجہ ہے، یہ میرے سامنے حدیث پاک کی کتاب شفا. رسول کریم فرماتے ہیں ان اللہ تارا اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. اللہ رب العالمین نے میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے سوا تمام جہانوں میں فضیلت دی ہے، چن لیا ہے ان کو. فرمایا، پھر حضور فرماتے واختار لی منہم اربعہ، اور میرے سارے صحابہ میں اللہ نے میرے لیے چار کو چنا ہے. یہ جو ٹائٹل ہے آپ کا، چار کو چنا ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی. وہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہے. فجعلہم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر. یوں تو میرے سارے صحابہ افضل اور بہتر ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ درجہ ان چاروں کو اللہ نے عطا فرمایا. اور وہی ٹائٹل دیکھیں، حق چار یار کا لگتا ہے. حق چار یار کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے دوست کہ چار، پہلے کے دو اور بعد کے دو. پہلے کے دو جو ہیں ابو بکر و عمر، ان کو رافضی نہیں مانتا. بعد کے جو دو ہیں عثمان و علی، ان کو خارجی نہیں مانتا. اور سنی وہ جو چاروں کو مانتا. اب یہ کہنا، توجہ ہے، اب یہ کہنا کہ حق چار یار کسی اور کا نعرہ ہے، میں نے کہا تمہیں دنیا میں پتا چل گیا. توجہ ہے، دنیا میں تمہیں پتا چل گیا. مختار صفی کی قبر کہتے مجھے نہیں پتا چلی، میں ٹھوکر کھاتے ہوئے پہنچ گیا. میں نے کہا بات ایسی نہیں چلے گی، اس پر توبہ ہوگی.
اس پر توبہ ہوگی. دو سال جو پوری امت کو گمراہ کیا تم نے، یہاں تک کہ جری بن گئے وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سقاط کی طرف آگے. معاذ اللہ، العیاذ باللہ.
تو نسب نہیں بچاتا، ایمان بچاتا ہے. ایمان پہلے ہے، اور ایمان کی وجہ سے خاندان، نسب اور نسبت میں فضیلت پاتی ہیں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاک کی آخری میں سن لیجیے آپ. رسول کریم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مولانا مرتضی رضی اللہ عنہ سے ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، چار یاروں پر حضور فرماتے رحم اللہ ابا بکر،
اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے.
زوجنی ابنتہ،
اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا.
وحملنی الی دار الحجرا،
اور وہ مجھے لے گیا اپنے ساتھ مدینہ منورہ.
واتق بلالا من مالہ،
اور اپنے مال کے ذریعے میرے محبوب غلام بلال کو آزاد کیا.
فرما رحم اللہ عمر، اور اللہ رحم فرمائے عمر پر. یقول الحق وان کان مرہ، ترک الحق و مالہ. فرمایا کہ میرا جو عمر ہے وہ کیسا عظیم ہے. فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جو ہر حال میں حق بولتا ہے،
چاہے لوگوں کو کڑوا لگے لیکن وہ حق بولتا ہے، اور حق بولنے کی وجہ سے وہ اکیلا رہتا ہے.
تیسرے صحابی کی حضور تعریف. فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ میرے عثمان پر رحم کرے. تستحی الملائکہ،
جس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
اور فرمایا رحم اللہ علیہ،
اللہ میرے علی پر رحم فرمائے.
اللہما ادر الحق معه حيث
دار، یا اللہ حق کو وہیں پر کر دے جہاں پر علی جائے.
تو یہ دیکھیں ترتیب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے ان چار یاروں کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ میرے بزرگوں دوستو ذکر فرمایا. اور یہ وہ ترتیب ہے جس کو سمجھنا، جس کو جاننا اشد لازم ہے، ضروری ہے. اور اس کے بغیر بندہ نہ کامل مومن ہو سکتا ہے، نہ اس کو اہل سنت و جماعت کہا جا سکتا ہے. اور بات کو میں اس پر ختم کروں، سرکار فرماتے ہیں کہ انا ارحما، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ارحم امتی
بے امتی ابو بکر.
بولو سبحان اللہ. انا ارحم امتی بے امتی ابو بکر.
سنو، حضور فرماتے ہیں میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل.
بولی سبحان اللہ.
میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل، اور میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے.
بولو سبحان اللہ. فرمایا تمہاری ماں، یعنی مراد یہ کہ تمہاری ماں اتنی رحم دل نہیں جتنا میرا ابو بکر تم پر رحم دل ہے.
حضرت ابو بکر کی عادت کریمہ تھی کہ ہمارا وقت حضور کے ساتھ رہتے، اور ہماری لیے آسانیاں حضور دعا کر دیں، حضور امت کے لیے دعا کر دیں، حضور دعا کر لیں. سرکار کے ساتھ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں،
اور حضور کو امت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اپنی امت کے لیے اتنی شفقت کو دیکھ کر حضور نے فرمایا ان ارحم امتی بھی امتی ابو بکر, میری امت میں میری امت کے لیے سب سے نرم دل ابو بکر ہے.
اور اس کی دلیل میں پڑھ کر تقریر ختم کرتا ہوں. مسلم امام احمد میں حدیث ہے, مسلم انس بن مالک میں, سرکار کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ان وعدنی ربی عز و جل ان یدخل من امتی الجنت مئۃ الف, اللہ میری امت سے 100,000 بندوں کو جنت دے گا. ابو بکر صدیق نے دل میں سوچا امت کو 100,000 ہوگی, یا تو کراچی میں آبادی 3 کروڑ ہے, پاکستان میں 26 کروڑ ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے امت کو 100,000 تو ہوگی نہیں. جب سرکار نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 100,000 کو اللہ جنت دے گا,
ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر کہنے لگے زدنا یا رسول اللہ, حضور تھوڑا اور بڑھا دیجئے نا.
بولو سبحان اللہ,
اور بڑھا دیجئے یا رسول اللہ. سرکار نے یہ نہیں کہا ابو بکر چپ کر کے بیٹھ, جبریل آئے گا تو کہوں گا, اب جتنا رب نے کہہ دیا بات پوری ہو گئی ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. حدیث کے الفاظ وہ ہاتھ اضافہ اشارہ بھی ابھی سرکار نے اپنے ہاتھوں کو, کیونکہ الفاظ یہ الفاظ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی آیا کہ سرکار نے ہاتھ کو دعا کی طرح بنایا, فرما ابو بکر اتنے اور بخش دیے گئے. ابو بکر صدیق آگے کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ, حضور اور امتیوں کو بخشوائیے. سرکار کہتے ہیں ہاں قضا و اشارہ بھی ابھی, سرکار نے اپنے ہاتھوں کو کیا, فرما اتنے اور بخش دیے گئے. تیسری دفعہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ, حضور بڑھائیے. وہاں قضا و اشارہ بھی ابھی تیسری دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے لب بنائی اور کہا اتنے اور بخش دیے گئے. حضرت عمر ساتھ میں تھے, حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا قطعک یا ابا بکر, ابو بکر رہنے تو کیا کرتے ہو. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر فرمایا ما لنا ولک یا ابن الخطاب, اے ابن خطاب چپ ہو جاؤ, اس لیے کہ تیرا کیا جا رہا ہے اور میرا کیا جا رہا ہے, میں کہتا رہوں گا امت بخشی جاتی رہے گی.
حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا ان اللہ قادر ان یدخل الجنت ان یدخل الناس كلهم بحفنه واحده او كما قال,
فرمایا ابو بکر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضور کی ایک ہی مٹھی میں سب کو بخش دے. سرکار نے دیکھا حضرت عمر کی طرف, فرمایا قال رسول اللہ صدق یا عمر, فرما عمر تو نے بالکل سچ کہا. تو یہ ہے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق جو ہمیشہ ہمیشہ میرے دوست بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے تھے امت کے لیے.
اب میں اپنی گفتگو کو, کیونکہ اس پروگرام کے میزبان بھی ہم ہوتے ہیں, خطیب بھی ہم ہوتے ہیں, تو لہذا تقریر عام رنگ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, ایک میزبانی کے انداز میں کرتے ہیں, تو اس لیے جلدی جلدی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ایک اعلان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو طلباء علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے. اس وقت اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم قدر شخصیت, بہت بڑی نابغہ روزگار شخصیت, اور اس دور کے محققین علماء کے اندر ایک ادب اور نابغہ روزگار شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب کے بلاوا دامت برکات العالیہ, حضرت کا فون بھی مجھے آیا تھا, اللہ رب العالمین حضرت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. حضرت کی کتابیں اس موضوع پر کئی ہیں اور میں اس کو پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. مکتبہ غوثیہ جائیے اور اس میں اس وقت رابضیت اور تفضیلیت پر جس کا کام بولتا ہے نا میرے دوستوں, وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب, ان کی ساری کتابیں وہاں موجود ہیں. میں طلباء سے کہوں گا ان کی ساری کتابیں لیں اور اس کا مطالعہ کریں, اللہ رب العالمین حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور یہ طلباء اور علماء کے لیے ایک بڑا زبردست اعلان ہے جو حضرت قاسمی صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ دورہ تفسیر قرآن کرا رہے ہیں. وہ اتنا یونٹ درس قرآن ہوگا, کیونکہ جو غلام رسول قاسمی صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان میں تحریر میں کیا سورت اور کمال عطا فرمایا ہے. یہ حضرت نے مجھے بھیجا ہے اور میں انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آل پاکستان علماء مشائخ کی جانب سے متفقہ دورہ تفسیر قرآن 15 شعبان تا 27 رمضان مبارک 40 دن میں 30 پاروں کی مکمل تفسیر, انشاءاللہ تفسیر عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے پیش نظر پڑھائی جائے گی اور ہر موضوع پر سیر حاصل بحث ہوگی, حتیٰ کہ دورہ حدیث بھی خود بخود ہو جائے گا. علماء خطبہ مدارس کے طلباء اور اسکول کے کالج کے تمام میٹرک کے نوجوان شامل ہو کر موقع سے فائدہ اٹھائیں. اس میں جہاں داخلی معاملات ہیں وہیں پر ایتھس اور لبرلزم کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا کام ہے,
اور اس دورے میں علماء طلباء کو شرکت کرنی چاہیے. اس کے مدرس ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. ضروری نوٹ، اندراج کے لیے قومی شناختی کارڈ کی تصویر بذریعہ واٹس اپ ارسال فرمائیں اور موسم کے مطابق اپنا بستر ساتھ میں لائیں. انتظامیہ کی طرف سے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا لازم ہوگی. مکمل دورہ تفسیر قرآن کرنے والے کو باقاعدہ سند جاری کر دی جائے گی. ایڈریس نوٹ فرمائیے، جامعہ رحمت للعالمین، جھوک فقیر ڈھوک، للہ روڈ، 5 کلومیٹر اندر پنڈ ددن خان، ضلع جہلم میں یہ گویا کہ دورہ تفسیر قرآن ہوگا. اور میں کیونکہ زمانہ طالب علمی میں ہم نے کئی بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، لیکن میں کیونکہ اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں اور ہر پروگرام میں ہم اپنے طلباء جو علم دوست ہیں ان کو کتابوں سے متعارف کراتے ہیں، تو علامہ غلام رسول قاسمی صاحب کی کتاب المستند جو کئی سو احادیث کا مجموعہ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ضرب حیدری جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر اتنی زبردست کتاب ہے الحمدللہ کہ میں کہتا ہوں کہ اس دور میں وہ لاسانی کتاب ہے، وہ ہر بندے کے گھر کے اندر ہونی چاہیے. اس متعلق اس کے علاوہ ایتھس اور گویا کہ لبرلزم کے حوالے سے جو اسلام زندہ باد آپ کی کتاب ہے، یہ تمام مکتبہ غوثیہ پر موجود ہے، پوری دنیا اس بات کو سن رہی ہے، ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، آپ اس کی پی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس درس میں حاضر ہونے والے تمام دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں کو کامل سعادت عطا فرمائے. اور عقیدہ اہل سنت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت اور حق چار یار کا جو نظریہ ہے اس کی پاسداری کے اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز 14 تاریخ کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ مسجد حبیبی آ جائیے، وہاں بال استیاب انشاءاللہ افضلیت پر اور اس موضوع پر، کیونکہ وہ رات جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے عرس کی رات ہے. 14 تاریخ حضرت ابوبکر صدیق کی عرس کی رات ہے اور آپ امام الاولیاء ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں. اللہ پر جنہوں نے اپنے بعد تمام صحابہ کی روحانیت اور ولایت میں تربیت کی ہے، میری بہنیں بھی اپنے گھروں کے اندر آپ کا عرس اور فاتحہ منعقد کریں، ہمارے بھائی منعقد کریں، کیونکہ یہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں. تو غوث پاک بھی 11ویں میں جب خوش ہوں گے، جب غوث پاک جن کو اپنا امام کہتے ہیں اس ابو بکر صدیق کا فاتحہ دلایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور سنیو، ایسا خطاب سننے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے نعروں کا جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فیض رضا ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، سید بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا خطاب سن کے جس کا دل خوش ہوا، عقیدہ اور مضبوط ہوا، ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ.
اچھا تھوڑا سا قریب ہو جائے، تھوڑا سا قریب ہو جائے، قریب قریب ہو جائے، پیچھے دوست کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو. یہ جتنے دوست کھڑے ہیں آپ بھی تشریف رکھیں، یہ بائیں جانب بھی جگہ کافی ہے، اگر وہاں سے راستہ بآسانی مل جائے تو دوست اس طرف آ جائے. اور تھوڑا تھوڑا یہ بیچ میں گیپ نظر آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، پیچھے والے بھی تھوڑا آگے بڑھیں، آگے کی طرف ہو جائے تاکہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، بیچ میں کافی گیپ ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. الحاج محمد رضوان قادری بھائی سے گزارش کہ وہ تشریف لائے اور اپنی عقیدت پیش کریں. بھائی الحاج عبداللہ قادری بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، یہ بھی ساتھ اپنی حاضری دیں گے. الحاج رضوان قادری بھائی،
درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
آج کی سب چار یار کانفرنس میں آپ جیسے کی زیارت فرما رہے ہیں قبلہ حضرت اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ہی حضرت علامہ سید ذوالفقار شاہ صاحب بھی تشریف لائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہمارے علماء کا سایہ ہم سب پر پوری اہل سنت پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. ایک بار پھر بابا جو بلند اردو پاک پڑھیے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں چلتے میں بولو, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں چلتے میں کرم گئے حضور کا غم پر کرم گئے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے کرم گئے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, ہم کو ہر سہارا گلے لگائے گا, ہم نے خود کو گرا دیا ہے بہارا, ہم نے خود کو گرا سنبھلتے گئے کرم گئے کرم گئے کرم گئے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے. اور بگی بھرتے جھولیاں سب کی, ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, ہاں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, ہوتے سیکھے بگھی پہ چلتے گئے کرم گئے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے.
سبحان اللہ. دوران محفل جیسا کہ آپ سب نے دیدار کیا کہ عالم اسلام کے مشہور معروف ثناء خواں, سینئر ثناء خواں, وہ ثناء خواں جن کی آواز کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے, بلبل مدینہ الحاج محمد اویس رضا قادری دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہوئے ہیں. بلا تاخیر حاجی صاحب اپنی عقیدت پیش کریں گے. بزم علم و دانش کی جانب سے نالن شریف والی ٹوپی قبلہ شاہ صاحب کو اور حاجی صاحب کو تحفہ دی جا رہی ہے, اور صدیق اکبر کے نام والی چادر شریف کا تحفہ بھی دیا جا رہا ہے قبلہ حاجی صاحب کو اور قبلہ شاہ صاحب کو. حاجی صاحب بلا تاخیر اپنی عقیدت پیش کریں گے. تمام بھائی کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے جو دوست کھڑے ہیں انہیں بھی بآسانی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. آخر میں لنگر ہے, چار یار کی نسبت سے لنگر ہے, وہ تمام بھائی کھا کے جائیے گا.
الحمدللہ,